أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه والنظام فضله وامتنانه. حمدا يكون لحقه قضاه ولشكره أداه وإلى ثوابه مقرباه ولحسن مزيده موجبا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد. وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ مبارک انبیاء کی جس آیہ کریمہ کے ذیل میں معرفت امام کے موضوع پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے، اس میں خلاق اکبر کا ارشاد ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا، جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے اور ہم نے ان کی طرف کار خیر کرنے اور نمازوں کو قائم کرنے اور زکاة دینے کی وحی کی، اور وہ ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ امام کی کچھ صفتوں کی طرف آئے کریمہ میں ارشاد ہو رہا ہے، اور انہی میں سے ایک صفت پر ہماری گفتگو ہو رہی کہ پروردگار نے قیام نماز کو امام کی طرف وحی کے ذریعے سے اعلان فرمایا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، کہ ہم نے ان کی طرف وحی کی۔ البتہ یہ وحی وحی تشریح نہیں ہے بلکہ وحی تسدیدی اور تائیدی ہے، لیکن بالآخر امام کی ایک صفت کے طور پر اس چیز کو بیان کیا گیا۔ ہماری گفتگو اسی جگہ پر تھی کہ آخر اس میں امام کی صفات کے طور پر بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی۔ بہت سے احکام اسلامی پروردگار عالم نے بیان کیے، لیکن کسی کو اس طریقے سے صفت بنا کر کے نہیں بیان کیا۔ لیکن اس کو امام کی صفت بنا کر کے بیان کیا، ایک۔ اور دوسری چیز کہ جو پیغمبر کی حدیث بھی دو تین دن سے محو گفتگو ہے، وہ یہ کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ یعنی قرآن مجید ایک مفہوم دے رہا ہے اور پیغمبر کی حدیث ایک اور مفہوم دے رہی ہے۔ نماز پڑھو، صلو، جیسے تم نے مجھے پڑھتے دیکھا ہے، یہ ایک مفہوم ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، یہ دوسرا مفہوم ہے۔ دو باتیں اس جگہ پر ہیں کہ جو زیر بحث ہیں۔ قیام نماز کے معانی کیا ہیں، اس پر میں گفتگو آپ سے کر رہا ہوں، اور مقدمتاً گفتگو کل ہو رہی تھی اور آج اسی مقام سے گفتگو آگے بڑھے گی کہ پروردگار عالم نے جتنے بھی احکام انسان کے لیے بیان فرمائے ہیں وہ سارے احکام انسانوں کے لیے مفید ہیں، وہ چاہے واجب مستحب ہو یا مکروہ اور حرام، دونوں کو پروردگار عالم نے انسان کے لیے مفید قرار دیا ہے۔ اگر انسان کے لیے مفید نہ ہوتا تو وہ واجب نہ کرتا، اگر انسان کے لیے فائدہ مند نہ ہوتا تو وہ حرام نہیں کرتا۔ چونکہ حرام اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس کا چھوڑنا تمہارے لیے مفید ہے، واجب اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس کا انجام دینا تمہارے لیے مفید ہے، اور کچھ باتیں وہ ہیں جیسا کہ قرآن مجید نے کہا کہ عصا ان تکرہو شیئن، ممکن ہے کہ تم بعض چیزوں سے کراہیت اختیار کرو اور خدا نے اس کے اندر خیر کثیر قرار دیا ہو۔ قرآن مجید کی آیت ہے یہ، اس عالم میں کہ پروردگار نے اس کے اندر خیر کثیر رکھا ہو۔ یا دوسری آیت دوسرے مقام پر جو کہہ رہی، عسا ان تکرہو شیئن وہو خیر لکم وعسا ان تحبو شیئن وہو شر لکم، ممکن ہے کہ کسی چیز سے تم کراہیت رکھتے ہو اور وہ تمہارے لیے خیر ہو، اور ممکن ہے کہ کسی چیز کو تم دوست رکھتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے شر ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ देख रहे हैं आप किस तरीके, जैसे कोई बाप समझा रहा हो अपने अपने बेटे को, जैसे तजुर्बे की रोशनी में कोई उस्ताद समझा रहा हो अपने शागिर्द को कि जिस चीज से बेटा तुम कराहियत कर रहे हो ये बहुत मुफीद है तुम्हारे लिए, तुम्हें पता नहीं है, हमने जिंदगी गुजारी है, हम जानते हैं ये क्या है, जिस चीज के पीछे तुम भागे चले जा रहे हो तुम्हारे लिए नुकसानदेह है, तुम्हें नहीं मालूम, हम जानते हैं, हमने तजुर्बा किया है। परवरदिगार आलम भी इसी तरीके से बयान कर रहा है, ऐ मेरी मखलूक, ऐ लोगों, ऐ वो जिन्हें मैंने खल्क किया है, मुमकिन है कुछ चीजें तुम्हारे लिए बुरी हों लेकिन तुम्हें अच्छी लग रही, और कुछ चीजें तुम्हारे लिए अच्छी हैं लेकिन तुम्हें बुरी लग रही, तुम नहीं जानते, हम जानते हैं। हमारी मोहब्बत का तकाजा है कि तुमसे कह रहे हैं कि अंजाम दो, हमारी मोहब्बत का तकाजा है कि हम तुमसे कह रहे हैं कि अंजाम न दो, हमें कोई ना नुकसान है ना फायदा है। जैसे अगर कोई टीचर क्लास में पढ़ा रहा हो, मिसाल बिल्कुल मुनासिब नहीं है इस जगह पर लेकिन मैं तकरीब जहन के लिए दे रहा हूं, अगर कोई टीचर क्लास में पढ़ा रहा है तो उसको तनख्वाह मिल रही है महीने में, कोई लड़का पढ़े या ना पढ़े, वो क्यों जान दिए हुए कि नहीं ये पढ़ी ले, उसको तो तनख्वाह मिल रही है महीने में, जो उसको है जो मंथली उसको मिल रहा है, उसको तुम तो पढ़ो चाहे भाड़ में जाओ, लेकिन चूंकि तुमसे मोहब्बत करते हैं तुम्हें समझा रहे हैं, चूंकि तुम्हारे मुस्तकबल के लिए मुफीद है तुम्हें बता रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह परवरदिगार आलम कह रहा है कि तुम कामयाब हो या नाकाम हो इससे मेरी खुदाई पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, हम खुदा थे हैं रहेंगे, लेकिन चूंकि तुमको हमने पैदा किया है तुमसे मोहब्बत करते हैं, नहीं चाहते कि तुम्हारी जवानी जाए हो, नहीं चाहते कि तुम दुनिया में बेमकसद जिंदगी गुजारो, नहीं चाहते कि तुम दुश्मन अजली शैतान का शिकार हो जाओ, हम तुम्हें समझा रहे हैं तुम्हारे लिए मुफीद है, समझ में आएगी मान लेना, नहीं समझ में आएगी नहीं मानना, भुगतना उस चीज को अपना। लेकिन अब जो जहां से कल गुफ्तगू जिस चीज पर हो रही थी उसको फिर आपके सामने लाना चाहता हूं, क्या जरूरी था कि परवरदिगार आलम वाजिब हो हराम हो मुस्ताब हो मकरूह को बयान करता, इस चीज पर गुफ्तगू है। परवरदिगार आलम की बहुत सी मखलूक कायनात में है, जहां कल गुफ्तगू छोड़ी थी कि जमादात है नबातात है हैवान और इंसान, जिसमें सिर्फ इंसान है जो कमाल की मंजिल पर जा सकता है, दूसरी कोई बा कमाल मखलूक कायनात में नहीं है। आप उठा करके देखें, आप किसी पत्थर को बाकमाल नहीं कह सकते, आप किसी दरख्त को बाकमाल नहीं कह सकते, आप किसी जानवर को बाकमाल नहीं कह सकते, आप किसी फरिश्ते को बाकमाल नहीं कह सकते, कमाल इस माना में कि उसने वो कमाल खुद हासिल किया हो, नहीं, परवरदिगार आलम ने उसे जैसा बना दिया वैसा है, फेलियत ताम, जो मालिक ने जिस तरह खल कर दिया उस तरीके से मौजूद है, न घटता है न बढ़ता है, लेकिन इंसान को परवरदिगार आलम ने घटने बढ़ने की सलाहियत दी है, इसको न बढ़ा हुआ बनाया है न घटा हुआ बनाया है, यह अहसने तकवीम की मंजिल पर भी है या सलुस साफिलीन की मंजिल पर भी है, अगर यह बुलंद होना चाहे तो इतना बुलंद हो जाए कि फरिश्ता इस पर रश करे, और अगर ये पस्त होना चाहे तो इतना पस्त हो जाए कि जानवर भी इससे घबराए, यह है। अगर इसी लफ्ज पर गुफ्तगू की जाए तो मेरे अजीजों कई तकारीर चाहिए कि जो तारीख ने बयान किया जिस चीज के बारे में कि जानवर शर्माते, आखिर इसे क्या हो गया, हम तो जानवर होकर के वो काम नहीं कर रहे जो इंसान होकर के ये काम कर रहा है, लेकिन इसे बयान का मौका नहीं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। परवरदिगार आलम ने दोनों तरफ सलाहियत दी है इंसान के लिए, और यहीं से वो मसला भी हल हो जाता है। मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने बयान किया कि नहीं, कि जल्दी से सुन लीजिए आप, कि आप सोचें कि परवरदिगार आलम ने जो इंसानों को पैदा किया है, कितने परसेंट इंसान दुनिया में कामयाब होते हैं और कितने परसेंट नाकाम रहते हैं, आप जरा बैठ के सोचिए, कैलकुलेट करें, आज रात में जाकर के सोचिए इस चीज को कि इतनी बड़ी दुनिया में कितने परसेंट कामयाब हैं, जिस मकसद के लिए परवरदिगार आलम ने हमें और आपको पैदा किया, बल्कि हमें और आपको नहीं पूरी इंसानियत को पैदा किया, क्योंकि मैं ये शायद ये कह चुका हूं कि ये पूरा आलम بلکہ سارے عالمین انسان ہی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. اگر انسان کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو خدا کچھ نہیں پیدا کرتا, اب یقین رکھیں کچھ نہیں پیدا ہوتا کائنات میں. خلاصہ مخلوقات انسان ہے, اس پوری کائنات کا خلاصہ انسان ہے. اگر انسان کو نہیں بنانا ہوتا کچھ نہیں بناتا. اس کے بیان کا موقع نہیں ہے, تو ایک اشرا چاہتا ہے یہ لفظ کے انسان بیان کرے. لیکن یہ آپ مجھ سے مان لیں کہ صرف انسان کے لیے پوری کائنات کو بنایا پروردگار عالم نے, انسان کے لیے. یعنی آپ جو بھی آج دیکھ رہے ہیں, ساری یہ گلیکسیز ہو, یہ اب کیا آپ سرچ کروں, مجھے تو پتا بھی نہیں کچھ چیزوں کے بارے میں. جسے قرآن کہہ رہا الحمدللہ رب العالمین, یہ ایک عالم ہے جسے ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں, ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا. اس میں نہ جانے کتنے سیارے ہو, کتنے ستارے ہو, کتنا کیا ہو, کتنا کیا, جو ساری سائنس لگی ہوئی ہے, یہ ایک عالم ہے. اس طرح کے نہ جانے کتنے عالم ہیں جو اس سے مافوق ہیں. اور سب کو پروردگار نے کیوں بنایا؟ ایک انسان کے لیے, صرف انسان کے لیے. اگر اس کو نہیں بنانا ہوتا تو کچھ پیدا ہی نہیں کرتا پروردگار. اور وہ ان انسانوں میں کتنے پرسنٹ ہیں جو کامیاب ہیں, آپ بتائیں جوڑیں. آج اس وقت دنیا میں, آج کے دن 5 محرم 1441 میں کتنے پرسنٹ دنیا ہے جو کامیابی کی طرف جا رہی ہے؟ کامیابی سے مراد وہ اس راستے پر چل رہی ہے جس راستے کے لیے خدا نے پیدا کیا. کون سا راستہ ہے جو خدا تک لے جا رہا ہے؟ صرف ایک راستہ, صرف ایک راستہ. پوری کائنات میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, صرف ایک راستہ ہے جو خدا تک لے جاتا ہے, وہ محمد اور آل محمد کا راستہ ہے. صرف ایک راستہ ہے جو انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے, کوئی دوسرا راستہ نہیں. یقین کریں آپ, جتنا اس پر مناظرہ کرنا ہو مناظرہ کیجئے, مباحثہ کرنا ہو مباحثہ کیجئے, مباحلہ کرنا ہو مباحلہ کیجئے اس لفظ پر, کہ صرف ایک راستہ ہے جو انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے, وہ محمد اور آل محمد کا راستہ ہے. جس کے لیے قرآن مجید نے دن میں کم از کم 10 مرتبہ کہلوایا, کم از کم, کہ کہو بار بار, کیا کہو؟ اہدنا الصراط المستقیم, سیدھے راستے کی ہدایت کر, سیدھے راستے پر قائم رکھ. سے بہتر یہ ہے کہ سیدھے راستے کی ہدایت فرما. کیوں؟ وہ پھر ایک منزل ہے. کیونکہ سیدھے راستے کے معنی یہ نہیں کہ آپ باہر روڈ پہ کھڑے ہوئے وہاں تک سیدھا جا رہا ہے, جی نہیں, جی نہیں. ہر سانس سیدھا راستہ چاہتی ہے. یعنی جس سیدھے راستے پر یہ سانس آئی ہے, اگلی سانس بھی سیدھے راستے پر قرار دے. توجہ کیجئے, یہ مانوی راستہ ہے, وہ ظاہری کوئی روڈ تھوڑی ہے, کوئی ہائی وے تھوڑی ہے کہ روڈ پر رکھ دیا, کہا کہ اسی پر قائم رکھ. نہیں نہیں, کہاں قائم کہاں رکھ. وہ خدا ہے کل یوم ہوا فی شان, ہر دن اس کی ایک شان ہے. انسان سے بھی چاہتا ہے کہ ہر لمحہ آگے بڑھو. امام نے فرمایا کہ جس انسان کے 2 دن ایک جیسے ہو وہ انسان گھاٹے میں ہے, جس کا دوسرا دن پہلے دن سے برا ہو وہ انسان ملعون ہے, جس انسان کا دوسرا دن پہلے دن سے بہتر ہے وہ انسان حسرت اٹھائے گا. حسرت کس بات کی؟ کاش اور بہتر ہوتا, کاش اور بہتر ہوتا. دیکھ رہے ہیں آپ, تو سیدھے راستے پر قائم رکھ کے معنی کہ جہاں ہیں وہیں رہیں, جی نہیں, بلکہ سیدھے راستے کی ہدایت فرما, ہر لمحہ ہدایت دیتا رہے کہ جس جگہ ہے اور آگے والے پر, جہاں ہے اس اگلے مرحلے پر. سیدھا راستہ اس طرح سے نہیں جس طرح روڈ ہوتی ہے سامنے یا سڑک ہوتی ہے, بلکہ کہ سیدھا راستہ آپ کو تصور بھی کرنا ہے مادی, تو سڑک کا تصور نہ کریں, زینے کا تصور کریں. ابھی اگر گفتگو پہنچے گی تو عرض کروں گا آپ کے سامنے, اگر سیدھا راستہ صراط مستقیم کا کوئی مادی تصور آپ کو کرنا ہے تو کسی سڑک کا تصور نہ کریں, بلکہ کسی زینے کا تصور کریں جس میں ہر قدم پر اوپر جانا ہے,
جس قدم پر جس زینے پر آپ ممبر کو دیکھ رہے ہیں، ممبر میں زینے پائے جاتے، پہلے زینے پر کھڑے ہوئے پروردگار سیدھا راستے کی ہدایت کر، یعنی اگلے زینے پر قدم رکھنے کا موقع دے، اس پر کھڑے ہوئے پھر کہیں سیدھے راستے کی ہدایت کر تاکہ اس کے اوپر زینے پر قدم رکھنے کا موقع ملے، جہاں ہے اس کے بعد والے مرحلے کو مانگ رہا ہے انسان۔ ایک صلوات بول دے محمد اور آل محمد پر۔ دن میں کتنی مرتبہ مسلمان کہتا سیدھے راستے کی ہدایت کر، یا سیدھے راستے کی ہدایت فرما، سیدھے راستے قائم رکھ، جو ترجمہ چاہے آپ کہیں مجھے بحث نہیں۔ سیدھا راستہ ہے کون، کہاں ہے سیدھا راستہ؟ یہ کس سے پوچھیں کہ سیدھا راستہ کہاں ہے؟ یہ صراط مستقیم کیا چیز ہے، کہاں پائی جاتی ہے، کہاں ملتی ہے، کیسے ملے، کتنا پیسہ خرچ کرنے کے مل جائے، کیا سورس لگائیں کہ مل جائے، کیا کچھ نہیں، کچھ نہ کرو، اگلی آیت پڑھو، کہیں ڈھونڈنے کے لیے نہ جاؤ، اگلی آیت پڑھو۔ سر اہدنا صراط المستقیم، اگلی آیت صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ کا سیدھا راستہ خود کچھ نہیں ہے، کچھ لوگ ہیں جن کا راستہ ہے، جو میں نے آپ سے کہا نا کہ صرف ایک راستہ ہے جو پروردگار تک لے جاتا ہے، جو انسان کامیابی کا راستہ ہے، وہ محمد اور آل محمد کا راستہ ہے۔ کیوں قرآن مجید کہہ رہا ہے صراط مستقیم خود کچھ نہیں ہے، بلکہ صراط مستقیم اسے کہتے ہیں جس پر کچھ لوگ چلے ہیں۔ ترجمہ کیجئے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی، یعنی کچھ لوگ ہیں جن پر نعمتیں نازل ہوئیں، ان کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ دنیا جا کر کے ڈھونڈے، وہ کون ہے جو قدم رکھ دے تو صراط مستقیم بن جائے؟ وہ کون ہے جو قدم رکھ دے تو صراط مستقیم بن جائے؟ کہاں ہے صراط مستقیم؟ صراط مستقیم کوئی مادی تصور نہیں ہے دنیا میں جو پایا جائے، بلکہ صراط مستقیم انسان کے نفس کے اندر کا راستہ ہے۔ کاش وقت تو انسان اس پر گفتگو کرے، نفس کے اندر کا راستہ۔ جناب امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام، گفتگو کر رہے، ایک شخص آیا امام کے پاس، یہ مولا ہم جاتے ہیں زیارتوں کے لیے آپ کے آبا و اجداد کے مشاہد مقدسہ پر زیارت کے لیے، تو کوئی ایسی زیارت بتا دیں جو ہر جگہ پڑھیں، یہاں یہ اور وہاں وہ، یہاں چھوٹی سی وہاں بڑی سی، کوئی ایک ایسی زیارت تعلیم دے دیجئے جو ہر جگہ پڑھیں۔ کیا سوال ہے؟ امام نے کہا اچھا لکھو۔ آپ نے املا فرما دیا، زیارت آج زیارت جامعہ کی صورت میں ہے، مفاتی موجود ہے، زیارت جامعہ۔ زیارت جامعہ چونکہ ہم لوگوں، مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگوں کو عربی زبان ہماری نہیں ہے، تو ہم عربی عبارت ایسے پڑھتے ہیں جیسے کسی اندھے کے ہاتھ میں آئینہ دے دیا جائے، تو کچھ دیر وہ ٹٹول کر رکھ دے گا، اسے کیا بیچارے کی سمجھ میں آئے گا۔ اس طرح ہم لوگ کا حال وہی ہے، میں اپنے کو کہہ رہا ہوں۔ ورنہ زیارت وہ باتیں جو احادیث میں نہیں کہی جا سکیں، ان کو دعا اور زیارت میں کہا معصومین نے، ان کو دعا اور زیارت میں کہا ہے معصومین نے۔ زیارت جامعہ معرفت امام کا ایک مکمل باب ہے، ایک سلیبس ہے زیارت جامعہ۔ کبھی انشاءاللہ یہ آیت مکمل ہو جائے تو میں عرض کروں گا آپ کے زیارت جامعہ کے بارے میں۔ اسی زیارت جامعہ میں امام فرماتے ہیں انتم الصراط الاقوم، انتم الصراط الاقوم والسبیل الاعظم، کسی نسخے میں ہے کسی میں نہیں والسبیل الاعظم، لیکن وہ انتم الصراط الاقوم ہر نسخے میں۔ انتم صراط الاقوام کیا، یعنی بندہ کھڑا ہو اور کھڑے ہونے کے بعد امام سے کہے کہ مولا آپ وہ ہیں جو صراط مستقیم ہیں۔ صراط الاقوام سب سے سیدھا راستہ کائنات میں آپ ہیں، اس کا اقرار کریں امام کے ذریعے کے سامنے، تاکہ محسوس ہو صراط مستقیم کہیں اور نہیں اس گھرانے سے ملے گی۔ ایک صلوات بولے محمد اور آل محمد پر۔ انتم الصراط الاقوام، ایک راستہ ہے دنیا میں، ایک راستہ ہے جو بہت ہی سیدھا بالکل پروردگار تک جاتا ہے، وہ کس کا راستہ؟ محمد اور آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ و پروردگار عالم کی کتنی مخلوق ہے جو اس راستے پر چل رہی ہے، یعنی محمد اور آل محمد راستے پر کتنے لوگ چل رہے ہیں، کائنات کے کتنے پرسنٹ آبادی چلی ہے اور چل رہی ہے آج؟ آپ کہیں گے اکثریت نہیں چل رہی، ہے یا نہیں ہے؟ اکثریت نہیں چل رہی ہو. پروردگار عالم انسانوں کو بنانے میں کتنے پرسنٹ کامیاب ہوا، کتنے پرسنٹ ناکام ہوا؟ نعوذ باللہ، لفظ اچھی نہیں ہے، کفر ہے. خدا بند عالم انسانوں کو بنا رہا ہے، خود کتنے نمبر آپ اسے دیں گے خدا خدا کو؟ اگر مالک کی کاپی آپ کے سامنے آ جائے کہ ہم نے انسانوں کو بنایا ہے، بتاؤ کتنے پرسنٹ ہم کامیاب ہوئے، آپ کیا نمبر دیں گے؟ آج دنیا کی کتنے پرسنٹ آبادی ہے جو نقش محمد اور آل محمد پہ چل رہی ہے؟ میرا عزیزو، آپ کے علاوہ کائنات میں کوئی نہیں جو محمد اور آل محمد کی ولایت کا دم بھرنے والے لوگ، وہی تو چل رہے ہیں ان کے راستے پر، اور ان میں بھی مجھ جیسے بھی تو موجود ہیں انہی میں، آل محمد کے راستے پر چلنے. پھر کیا ہوا؟ اب خدا کتنے پرسنٹ؟ پھر کیا ہوا؟ یعنی پروردگار تو نے اتنے عالمین کو خلق کیا یہ چند لوگوں کے لیے، معقول ہے جی؟ لیکن مسئلہ ایسے نہیں ہے، یہاں انٹلیکچوئلز بیٹھے ہوئے ہیں، مسئلہ ایسے نہیں ہے. مسئلہ اس طریقے سے ہے کہ پروردگار عالم نے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ سب لوگ آل محمد کے راستے پر چلیں. اگر وہ اس لیے پیدا کرتا تو کسی ایک میں طاقت نہیں تھی جو نہ چلتا. خدا نے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ سارے کے سارے کامیاب ہو جائیں. اگر اس لیے پیدا کرتا تو کسی ماں نے وہ بچہ نہیں پیدا کیا تھا جو ناکام ہو جاتا. خدا بندے عالم نے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ سارے کے سارے بہشت چلے جائیں. اگر اس لیے پیدا کرتا ہے تو کسی میں طاقت نہیں تھی کہ بہشت نہ جائے. یہ مقصد ہی نہیں ہے خدا کا پیدا کرنے کا، انسانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. یہ مقصد نہیں ہے کہ سارے کامیاب ہو جائیں، نہ یہ خدا کا مقصد ہے، نہ یہ رسول کا مقصد ہے، نہ یہ امام کا مقصد ہے. شاید آپ کو تعجب ہو رہا سن کر کے میں کیا کہہ رہا ہوں، آل فال، لیکن ایسا ہی ہے. نہ کسی نبی کا یہ مقصد تھا کہ سارے کامیاب ہو جائیں، نہ کسی امام کا یہ مقصد رہا کہ سارے کامیاب ہو جائیں. آپ کو معلوم ہے امام کی طاقت کا اندازہ ہمیں ہو ہی نہیں سکتا. ہم اتنا زیادہ ناتوانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، ہم جب امام کی طاقت کا تصور کرتے ہیں تو کوئی بہادر انسان ہمارے سامنے آتا ہے. اس سے کیا تعلق ہے اس سے؟ امام کائنات کے ذرے ان لوگوں کو خاموش کر دے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. اس نے کہا سارے کے سارے خاموش ہو جائیں. دیکھیں حسین کیا کہتے ہیں، سارے کے سارے خاموش ہو گئے. جو لوگ بجے باجے بجا رہے تھے، شور کر رہے تھے، سب چپ ہو گئے. امام نے کہا کہ ان گھوڑوں کو بھی چپ کرا دے جو ہنہنا رہے ہیں. سر جھکا دیا شرم سے. یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. انگشت انگشت مبارک سے اشارہ کیا. کربلا کے صحرا کے جانور بھی سر جھکا کھڑے ہوتے جاتے ہیں. مجھے بے اختیار نہ سمجھ لینا، میں مظلوم ضرور ہوں، مجبور نہیں ہوں. صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد. ہے کہ نہیں ہے؟ یہ میں نے آپ کے سامنے کیا تھا، جناب زینب نے ایک لفظ خاموش سے موت کا سناٹا چھا دیا. ظالم نے امام سجاد کو ہتھکڑی پہنا لی، بیڑی پہنا لی، توک پہنا لیا، بڑا خوش کہ ہم نے ان کو جکاؤ دیا لوہے میں. ہے کہ نہیں ہے؟ زنجیروں میں کسے ہوئے چلے جا رہے ہیں. 22 سال کا جوان سیدھا کھڑا نہیں ہو پا رہا، لیکن یہی 22 سال کا جوان کوفے کے قید خانے میں ہے. اور جناب زینب نے دیکھا کہ امام سجاد نے ایک مرتبہ ہتھکڑی کی طرف دیکھا تو اتر کے زمین پہ آ گئی، بیڑی کی طرف دیکھا تو اتر کے زمین پہ چلی گئی، توک گردن سے ہٹ گیا. سید سجاد خیریت تو ہے؟ کفی اما کربلا میں بنی اسد آگے میں جا رہا ہوں دفن کرنے بابا کو. دیکھ رہے ہیں آپ؟ پھر وہی کہوں گا کہ مجھے مجبور نہیں سمجھنا، میں ان توق و سلاسل کا پابند نہیں ہوں، میں کسی چیز کا کائنات میں پابند نہیں ہوں سوائے پروردگار کے. ساری کائنات میری تابع ہے اگر چاہ لوں. لیکن دین کی ضرورت یہ ہے کہ ہتھ کڑی پہن کے چلوں. جد کا دین اسی طرح بچے گا کہ بیڑیاں پہن کے چلوں.
یہ ہے کہ سارا جو سیدھا راستہ ہے وہ ان کا ہے. اور کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جن کے راستے پر چل رہے ہیں؟ کچھ نہیں. پھر کہ پروردگار نے اس لیے بنایا ہی نہیں تھا کہ لوگ ان کے راستے پر چلیں.
یہ مقصد ہی نہیں ہے خدا کا. پھر کیا مقصد ہے؟ زیادہ وقت نہ لوں آپ کا. پھر کیا مقصد ہے آخر کا؟ مقصد یہ ہے کہ جو چاہتا ہے وہ کامیاب ہو. توجہ کیجئے. جو چاہتا ہے وہ بہشت جائے. جو چاہتا ہے وہ آل محمد کے راستے پر چلے. اب ذرا خدا کو نمبر دے کتنے پرسنٹ کامیاب.
لفظ کامیاب بھی کہنا غلط ہے پروردگار کے لیے.
کتنے مقصد تک کتنے پرسنٹ اس کو نمبر ملیں گے اب؟
کا 100%.
چونکہ پروردگار عالم نے انسان کو ایسا پیدا کیا کہ جو چاہتا ہے وہ آل محمد کے راستے پر چلے.
اور اگر کوئی محمد اور آل محمد کے راستے پر چلنا چاہے دنیا میں کوئی روک نہیں سکتا اسے.
بڑی کوششیں کی گئیں روکنے کی.
دیکھ لیں آپ نتیجہ دیکھیں.
کیوں؟ چونکہ خدا نے بنایا ہی ایسا ہے انسان کو. اگر یہ بہشت جانے پر آ جائے تو کوئی روک نہ پائے گا. اگر نہ جانے پر آ جائے تو کوئی لے نہ جا پائے گا. انبیاء کی زوجات ہیں مگر جہنمی.
قرآن کہہ رہا ہے جناب نوح و جناب لوط کی بیوی کا تم دونوں داخل ہو جاؤ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ.
نبی کی زوجہ کا ہوا کرے. اگر وہ نہیں چاہتی تو نبی کیا کرے بیچارہ؟ اگر خود نہیں جانا چاہتی تو نبی کیا کرے؟ لیکن اگر جانے پر آ جائے تو وقت کا خدا بھی ہوتا نہیں روک پائے گا. اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے نا ربکم الاعلا کہہ رہا ہے. لیکن اس کی اپنی زوجہ آسیہ جناب آسیہ اگر جانے پر آ جائے تو پھر ہم روک نہیں سکتا. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر.
خدا نے بنایا ایسا جانے کا راستہ جسمانی نہیں ہے بلکہ روحانی ہے.
صراط مستقیم انسانوں کے نفس کے اندازے کے مطابق ہے. بتعداد الانفس جتنے نفس دنیا میں جی رہے ہیں اتنی صراط مستقیم ہے. صراط مستقیم کہیں اور نہیں ہے جہاں ہم کو جا کے چلنا پڑے. صراط مستقیم یعنی ہم سے خدا تک. صراط مستقیم یعنی آپ سے خدا تک. جتنے لوگ اتنے راستے. پھر کیسے صراط مستقیم معلوم ہو؟ کہ اپنے آپ کو ملاؤ کسی صراط مستقیم سے. اور اس ملانے میں چونکہ روحانی راستہ ہے کسی کے روکنے کے بس کا نہیں ہے. دنیا سمجھ رہی تھی اگر ہاتھ کاٹ لیا تو یہ صراط مستقیم سے بچ گئے. اگر پیر کاٹ دیا تو یہ صراط مستقیم سے رک گئے. تم زیارت پہ نہ جانے دو وہ الگ موضوع ہے لیکن حسین تک نہ جانے دو یہ ناممکن ہے. اختیار نہیں ہے انسان کا. اب اس کیسے گفتگو کرو بات رک جاتی ہے روزانہ. انسان کے اختیار سے باہر ہے.
آج تک کوئی ایسا نہیں پیدا ہوا جو روح کے بارے میں کچھ بتا دے. کچھ بتا دے کوئی سائنٹسٹ آپ لائے اس طرح کا کہ جو روح کے بارے میں گفتگو کرے. روح ایسی اور روح ایسی اور روح یوں اور روح کچھ کچھ کہے. کچھ نہیں پتا. جس نے بھی روح کے بارے میں گفتگو کیا ہمیں نہیں معلوم. موجود المجہول پتا ہی نہیں. شناختہ شدہ ہے ہی نہیں. اچھا
انسانیت کا سارا قوام اسی پر ہے اور اسی کے بارے میں پتا نہیں.
نہ کسی لائب میں آتی ہے نہ کسی مشینری میں آتی ہے نہ کسی ٹیسٹ کرنے کے قابل ہے. کس کی روح کیسی ہے کہ کچھ نہیں پتا. اور یہ نہ سمجھیے گا کہ انسان کو اس کی فکر نہیں ہے. بہت پرانا سوال ہے یہ. بہت پرانا سوال ہے کہ روح کیا ہے لیکن نہیں سمجھا آج تک. پیغمبر سے پوچھا کسی نے یا رسول اللہ روح کیا ہے؟ پیغمبر تو بغیر وحی کے بولتے ہی نہیں. خاموش بیٹھے ہیں جناب جبرائیل آئے پر ان سے کہہ دیجئے رسول اللہ کا یا سلون کا نہیں روح یا آپ سے روح کے بارے میں سوال کرنا کہہ دیجئے الروح ہو. آپ سب کو یاد ہے من امر ربی. روح ہمارے پروردگار کا امر ہے.
اچھا تو مسئلہ حل ہو گیا، اگر روح کو امر کہہ دیا تو بات ختم ہو گئی، لیکن قرآن نے اتنا ہی جواب دیا ہے. لیکن اس کے بعد ایک حاشیہ لگایا، عجیب حاشیہ، وما اوتیت من العلم الا قلیلا، تمہیں علم ہی کہاں دیا گیا مگر بہت کم. یہ کیوں کہہ رہا ہے بعد میں؟ بہت سے سوال کیے لوگوں نے، کہیں یہ نہیں کہا، یہاں کیوں کہا؟ کہا اس کا مطلب یہ تھا کہ جتنا تمہیں ہم نے علم دیا ہے اتنے علم میں تم روح کو نہیں سمجھ سکتے، بلا وجہ اپنے آپ کو پریشانی میں نہ ڈالو. جیسے کہ فرشتوں سے کہا انی عالم مالا تعلم، جو ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے، بلا وجہ کا سوال نہیں کرو، تمہیں نہیں پتا جو ہمیں معلوم ہے. اس طرح ہم سے بھی کہہ رہا ہے کہ جتنا تمہیں علم دیا گیا نا وہ تھوڑا سا ہے، اس چکر میں نہیں پڑو کہ روح کیا چیز ہے، بس یہ سمجھ لو کہ روح پروردگار کا امر ہے. یعنی اس کے معنی یہ ہوئے کہ تم کتنا ہی کچھ کر لو امر الہی کو نہیں سمجھ سکتے. یہ تو مطلب ہوا نا، یہ انسان اپنی ترقیوں کے ذریعے سمندر کی تہ میں اتر جائے گا، اپنے علم کے ذریعے فضاؤں میں اڑ لے گا، لیکن امر کو نہیں سمجھ پائے گا. اگر امر سمجھنے کے قابل ہوتا تو خدا یہ نہ کہتا وما اوتیت من العلم الا قلیلا، کچھ بھی کر لو تم اسے نہیں سمجھ سکتے، روح کو نہیں سمجھ سکتے، امر کو نہیں سمجھ سکتے. بس یہی سے مسئلہ حل ہو گیا کہ جب انسان امر کو نہ سمجھ پائے اتنی ترقیوں کے باوجود، جب انسان امر کو نہ سمجھ سکے گا اتنی ترقیوں کے باوجود، قرآن پہلے کہہ چکا اپنے آپ کو معطل نہ کرو، اپنے آپ کو پریشان نہ کرو، یہ تمہارے بس کا روگ نہیں ہے، تمہارے بس کا کام نہیں ہے، تم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے. جب انسان ساری ترقیوں کے بعد امر کو نہیں سمجھ سکتا تو خدا نے جنہیں اول الامر بنایا ہو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تم میں سے جو امر والے ہیں. کون ہیں امر والے؟ اللہ اکبر، امر صاحبان امر، روح ایک امر الہی، یہ افراد صاحبان امر، یعنی ساری روحیں جن کے اجازت کے بغیر حرکت نہ کر سکیں، ایسا اختیار دے دیا پروردگار عالم نے کہ تمہاری روح امر رب ہے اور یہ صاحبان امر الہی ہیں، امر ان کے ماتحت، یعنی تمہاری روح ان کے ماتحت چل رہی ہے. خدا نے ان کو اولو الامر بنایا ہے، امر دیا ہے. اللہ، انسان کس بات پر ناز کرے گا ان کے سامنے؟ اگر یہ اجازت نہ دیں تو گئی ہوئی سانس باہر نہیں آ سکتی. جسے مولا کائنات نے کہا کہ میں وہ ہوں کہ میرے اذن کے بغیر کوئی روح سانس نہیں لے سکتی، درست ہے؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے صاحبان امر ہیں. اب جتنی چیزیں امر 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 سے ہیں خدا کے، سب پر ان کو اختیار ہے. وہ اختیار وہ نہیں جنہوں نے خود لے لیا ہو خدا کے مقابلے میں کہ شرک کہلائے، نہیں، یہ اختیار وہ ہے جو خدا نے خود انہیں دیا ہے. ہاں، اب یہ مصیبت یہ کیوں ہے؟ تو اب یہ خدا سے لڑیے کہ اختیار کیوں دیا، لیکن دیا ہے اس نے، چونکہ خود کہہ رہا اولی الامر کچھ لوگ ہیں جو صاحبان امر ہیں. اب کیسے پہچانے کہ صاحبان امر کون ہے؟ کوئی طریقہ چاہیے، ابھی بات سے بات نکل رہی، میں روکنا چاہ رہا ہوں. کیسے پہچانے کہ صاحبان امر کون ہے؟ کوئی تو ہو جو کہیں پر اختیار نظر آئے کہ صاحبان امر پر جس کا اختیار ہو، صاحب امر، امر والا کون ہے؟ کا کچھ نہیں، آیت کو آیت سے ملاؤ، بات نکلتی چلی جائے گی. روح کیا چیز ہے؟ امر رب، یعنی روح امر، یہ امر پر اختیار رکھنے والے، یعنی کوئی، یہ ایسے ہیں جو روح پر اختیار رکھتے ہیں. کیسے پتا چلے کہ اختیار رکھتے ہیں؟ لوگوں نے فراہم کر دیا کہ یہ اجازت دیں گے تو نکلی ہوئی روح بھی لوٹ آئے گی، لے کر کے آئے کہ یا علی یہ مر گیا ہے، نماز پڑھا دیں. لیکن یار دنیا اپنا کام کرتی ہے، مکر و مکر اللہ، تم اپنے مکر کرو، خدا اپنی تدبیریں لائے گا۔ کمال خدائی تو جب ہے کہ تمہارے وسیلوں کو ہم ان کی معرفت کا ذریعہ نہ بنا دیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ یا علی یہ مر گیا ہے، نماز پڑھا دیں اس پر؟ کہ پڑھا دوں؟ سوچ لو پڑھا دوں گا یا علی جی، بھائی اجازت دے۔ مولا کائنات نے پڑھا دی، یہ بڑے خوش ہوئے کہ آج تو کام ہو گیا۔ اٹھ جلدی، اٹھ اٹھ جلدی، اب کہاں اٹھ؟ اب وہ جب کہہ رہے ہیں اٹھ تو وہ اٹھتا ہی نہیں، جو چادر ہٹائی شانا ہلایا تو رخصت ہو چکے تھے۔ یہ کیا ہوا؟ کب نماز پڑھا دی میں نے؟ تم کیا مردہ لے کر کے نہیں آئے تھے؟ اب یہ شاید مولا کائنات یہ تو نہیں کہا، لیکن میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ اگر تم مردہ نہیں بھی لائے تھے تو اگر یہ نماز پڑھا دے اسے مرنا پڑے گا۔ اگر یہ میت کا ارادہ کر کے پہا دیں تو اسے مرنا پڑے گا۔ چونکہ کیا کہہ رہے ہیں، لفظ میت اگر زبان پر جاری ہو گیا، اللہم ان ھذا المسجى، پروردگار یہ مردہ جو میرے سامنے رکھا ہے، جب کہہ دیا تو پھر رکھا ہے، اب اس کے بعد پھر اب جب دوسرا راستہ کچھ یالی زندہ کر دیں۔ عجب کیسے لجباز تھے لوگ واقعا، کم از کم اسی جگہ پر آ کر کے ان کو مولا کائنات کی ولایت کا کلمہ پڑھنا چاہیے تھا، اسی جگہ آ کر کے علی بن ابی طالب سے معافی مانگنا چاہیے تھی، یا علی ہم نے مان لیا آپ کو، لیکن جس پر مہر لگی ہو دل پہ، جس کے یہاں کوئی ٹیکنیکل مجبوری ہو پہلے سے، وہ مانے تو کیسے مانے؟ اچھا یہ بھی صحیح کہا، ٹھیک ہے مولا کہنا تو ٹھوکر مارے، قم باذن اللہ، اٹھ جا اذن پروردگار سے۔ توجہ کیجئے گا، یہاں پر بھی وہی بات آئی، اٹھ جا اذن خدا سے، ٹھوکر ان کی اذن اس کا، ٹھوکر یہ مار رہا ہے اذن خدا سے، اٹھ جا، یعنی بتانا یہ ہے اذن خدا کہیں اور نہیں ہے۔ اگر خدا کے اذن کو دیکھنا ہے تو میرے دروازے پر آنا پڑے گا۔ اے صلوات پڑھ محمد اور آل محمد۔ یہ ہیں صاحبان امر، کائنات میں آج تک کوئی سمجھ ہی نہیں سکا کہ روح ہے کیا، تو روح کے بارے میں بتائے کیا، روح کے بارے میں کہے کیا، آج کوئی نہیں جانتا۔ انسانیت کا سارا قوام اس کی روح پر ہے، جسم پہ نہیں ہے۔ یہ تو روح کا شکریہ کہ جو جسم موجود ہے، اگر روح نکل جائے تو کچھ دیر کے بعد اس جسم سے آپ فرار اختیار کرتے ہیں، ایسا متعفن ہو جاتا ہے یہ جسم کہ ساری خوبصورتی خاک میں مل جاتی ہے، ایسی گرمی میں تو کچھ دن بھی نہیں چل سکتا۔ ذرا سا جس کے پیچھے پیچھے بھاگے پھر رہے تھے، اور جہاں روح نکل گئی، اب جلدی سے دفن کرو اسے۔ اچھا، یہ سارا کرام روح پر ہے انسان کا، اور ساری جو فضیلت انسان کی ہے وہ روح کی وجہ سے ہے۔ جسم سے کیا ہوتا ہے، جسم کالا ہو یا گورا ہو فرق نہیں پڑتا، جسم نحیف ہو، لاغر ہو یا تندرست ہو فرق نہیں پڑتا۔ پروردگار کو اس سے ویسے نہیں ہے تم کئے کلو کے ہو، پروردگار کو اس کو اس سے بحث ہے اپنی روح کو تم نے کتنا وزنی بنایا ہے، پروردگار کو اس سے بحث ہے تم نے روح میں کتنی ترقی پیدا کی ہے، روحانی ترقی۔ تو بالآخر عرض کر رہا تھا کہ جو خدا نے راستہ بنایا ہے اپنی طرف جانے کا، وہ جسمانی نہیں ہے، روحانی ہے۔ روح سے قوام ہے انسان کا۔ دنیا سمجھ رہی ہے کہ اگر ہم جسم کو مار لیں گے تو یہ ختم ہو جائیں گے، ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے، چونکہ ہمارا قوام روح پر ہے۔ جسم کے مارنے سے نہیں مرتا انسان، روح پر تمہارا اختیار نہیں، ایک مارو کل کتنے موجود۔ دنیا مٹاتی چلی جا رہی ہے، یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ بھائی یہ کیسے ہو رہا ہے، کبھی سوچئے اس چیز کو۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مور صاحب آج کوئی معجزہ پڑھیے مجلس میں۔ معجزہ کیا پڑھیے، آپ آئینہ لے لیجئے اپنے آپ کو دیکھیے، اس سے بڑا معجزہ کہاں ملے گا۔ کا کیا مطلب، کہ آپ وہ ہیں جس کو پوری کائنات مٹانا چاہتی ہے، پوری کائنات آپ کو مٹانا۔ کبھی آئینے میں کھڑو کے دیکھے کہ میں وہ ہوں کہ پوری کائنات مجھے مٹانا چاہتی ہے، اور ایک ہے جو مجھے بچانا چاہتا ہے۔ ایک ہے جو مجھے بچانا چاہتا ہے۔ کائنات ہار بے ہار کھا کرتی چلی جا رہی ہے، وہ بقیت اللہ ہے جو بچاتا چلا جا رہا ہے۔ ہر طرح کی طوفان ہے، ہر طرح کی یلغار ہے، لیکن ہم نہ دنیا سے مٹے ہیں نہ مٹیں گے۔ اور خوب کہا تھا سید مقاومت نے کہ اگر ہم مٹنے والی قوم ہوتے، توجہ کریں، کہا دنیا اسی سے درس لے لے، اگر ہم مٹنے والی قوم ہوتے تو کربلا میں مٹ گئے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ پروردگار عالم نے جو راستہ بنایا ہے صراط مستقیم، اس کا تعلق جسم سے ہے ہی نہیں، اس کا تعلق انسان کی روح سے ہے۔ اور روحانی راستہ وہ ہوتا ہے جس پر کسی کا اختیار نہیں، کیونکہ دنیا میں کوئی روح کے بارے میں جانتا ہی نہیں کہ کیا چیز ہے، جب جانتا نہیں تو اختیار کیسے رکھے گا وہ۔ اسی لیے جو آل محمد کے راستے پر چلنا چاہتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا کائنات میں، ماحول ایسا اور ویسا ہو، یہ سب ساری چیزیں باہر ہیں۔ اختیار اتنا ہے انسان کو کہ برے سے برے ماحول میں رہے، اگر اپنے آپ کو بچانا چاہے گا بچا لے گا۔ ممکن ہے کچھ غلط حرکتیں سامنے آ جائیں، لیکن اس سے انسان کی روحانیت تھوڑی مجروح ہونے والی ہے۔ اگر بچانا چاہتا ہے اپنے آپ کو، اور نہ بچانا چاہے تو اچھے سے اچھے ماحول میں خراب ہو جائے گا۔ یہ اختیار دیا ہے پروردگار عالم نے۔ بالآخر میں عرض کر رہا تھا کہ سیدھا راستہ جس پر چلنا ہے وہ انسان کے اندر ہے، باہر نہیں۔ خداوند عالم نے ساری کائنات کو انسان کے لیے بنایا، انسان کو اس سیدھے راستے پر چل کر کے مقصد تک پہنچنے کے لیے بنایا۔ اس منزل پر آ کر کے ضروری تھا، بس یہاں پر گفتگو کل سے رک رہی ہے، ضروری تھا کہ وہ قانون بتائے کہ کون سی چیزیں تمہیں صراط مستقیم سے لے جائیں گی ہم تک، اور کون سی چیزیں تمہیں یو ٹرن دے دیں گی صراط مستقیم سے۔ یہ پروردگار عالم نے بتایا، اور اس صراط مستقیم کو مجسم کیا کائنات میں، جسم دیا صراط مستقیم کو، تاکہ تم ڈھونڈنے میں پریشان نہ ہو۔ ہم صراط مستقیم کو جسم دے رہے ہیں، بس یہ آخری بات کہہ رہا ہوں، صراط اس سلسلے کی، صراط مستقیم کو ہم جسم دے رہے ہیں، پیکر دے رہے ہیں، مجسم کر رہے ہیں، تاکہ تم محسوس کرو کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے کہا نا کہ امام فرماتے ہیں انتم الصراط الاقوم، آپ ہیں صراط مستقیم۔ یعنی یہ 14 انوار مقدس صراط مستقیم پر چلنے والے نہیں۔ توجہ کریں جملوں پر، امام کے جملے ہیں، مجھ جیسے جملے ہوں تو کہ ضروری نہیں ہے اس طرح توجہ کرنا۔ امام کا جملہ، انتم الصراط الاقوم، آپ ہیں سیدھا راستہ۔ امام یہ نہیں کہہ رہے کہ تم یہ کہو اپنے اس مزور کے سامنے جس کی زیارت کر رہے ہو، یہ کہو کہ آپ وہ ہیں جو سیدھے راستے پر چلتے ہیں، نہیں، بلکہ آپ ہیں سیدھا راستہ۔ توجہ کیجئے، فرق ہے دونوں میں۔ آپ ہیں سیدھا راستہ، یعنی صراط مستقیم کو جسم دے دیا جائے تو آپ کی صورت میں ہے، یہ تمہیں اقرار کرنا ہے اس امام کے سامنے جس کی زیارت کے لیے جا رہے ہو. زیارت جامعہ کے ایک سے اقرار کر رہا ہوں کہ آپ ہیں سیدھا راستہ, یعنی صراط مستقیم کو پروردگار عالم نے جسم دے دیا کہ یہ سیدھا راستہ ہے. اب جو ان کے جیسی زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا وہ دن بدن کامیاب ہوتا جائے گا, اور جو ان سے جتنا دور ہٹتا جائے گا وہ ناکام ہوتا جائے گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. بس میرے عزیزو, یہاں تک مجھے لانا تھا, اور اس کے بعد وہ منزل ہے کہ پروردگار عالم نے احکام کو اس کائنات میں ضروری کیوں سمجھا. اس چیز کو ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد, وہ وقفہ کس لیے؟ تاکہ ہم عملی اعتبار سے یہ ثابت کر لیں کہ مولا ہم آپ کے راستے پر چل رہے ہیں. آپ نے تو سب کچھ قربان کر دیا, ہم سب کچھ تو نہیں لیکن کچھ آپ کی راہ میں دے رہے ہیں, اور اس کے لیے یہ والنٹیئرز آپ کے سامنے موجود ہیں, اور جو جس سے ممکن ہو وہ فرزند رسول حسین ابن علی کی راہ میں خرچ کرے, یقین کریں کہ جو آج خرچ ہو رہا ہے یہی باقی رہے گا, اور جو باقی ہے وہ ختم ہو جائے گا.
مومنین, یہ جو کلیکشن کیا جا رہا ہے امام بارگاہ کے ایام اعضاء کے جملہ اخراجات, بالخصوص عشرہ اولا کا جو نیاز فنڈ ہے اس کے لیے کر رہے ہیں, آپ سب سے بھرپور مالی تعاون کی گزارش ہے. وہ ضروری اعلانات ہے, ایام اعضاء 1441 ہجری کے مجالس کا سلسلہ الحمدللہ جاری و ساری ہے, اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آخر ماہ سفر تک جاری رہے گا. ہم شکر گزار ہیں حکومت شارجہ, ڈیزائنرز ڈاکٹر شیخ سلطان بن محمد القاسمی, اور تمام حکومتی اداروں بالخصوص شارجہ پولیس کے جو ہماری حفاظت کی خدمات انجام دے رہے ہیں. ان سب کی توفیقات میں اضافے کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیے. آج سے انشاءاللہ بعد از خطابت تابوت کی برآمدی کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. آج انشاءاللہ تابوت حضرت آن محمد برآمد ہوگا. آپ سب سے گزارش ہے, مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ تابوت کا احترام کیجیے گا, اپنی جانب اس کو نہیں کھینچیں. انشاءاللہ سب کو زیارت کا موقع ملے گا. اس ہال میں ایک دفعہ اس کو پھرایا جائے گا, اس کے بعد تقریباً 5 سے 7 منٹ یہاں ایگزٹ کے پاس رکھیں گے, تاکہ جن مومنین کو زیارت کرنے کا موقع نہیں ملا ہے یا جو سیکنڈ فلور پہ ہیں وہ مومنین آرام سے زیارت کر لیں, پھر اس کے بعد جو تابوت کو لیڈیز میں لے کے جائیں گے. اس کے علاوہ کچھ اور گزارشات ہیں, اپنے جوتوں چپل کو معین کردہ جگہ یعنی جوتوں کے شیلف پر منظم انداز میں رکھیں. مجلس سے پہلے, مجلس کے دوران اور مجلس کے بعد مومنین کو گروپ میں کھڑے رہ کے باتیں کرنے کی قطعا اجازت نہیں ہے. امام بارگاہ اور اس کے گرد و نواز صفائی کا اور طہارت کا خاص خیال رکھیں. کچرا برائے مہربانی کوڑا دان میں پھینکیں. ڈبل پارکنگ پلیز نہیں کیجیے, کوئی اگر غلط گاڑی کھڑی کرے گا تو پھر اس کی گاڑی ٹو کر کے لے جائیں گے. عکس برداری اور ویڈیو بنانے کی شرن اجازت نہیں ہے. اوقاف جعفریہ کے حکم کے مطابق باہر یعنی کسی بھی ریسٹورینٹ یا اپنے گھر کی بھی پکی ہوئی چیز کو لا کے بانٹنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. جو مومنین نظر نیاز کے متمنی ہیں وہ کیش ڈونیشن دے سکتے ہیں. مجلس کے دوران اور مجلس کے بعد شاعری یا منفی نعرے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. اپنے والٹس اور قیمتی چیزوں کا خاص خیال رکھیں, بالخصوص مجلس کے اختتام پر باہر جاتے ہوئے جو بھی ایکسٹرا کے کارڈز پیسے وغیرہ ہیں یا تو گھر پہ رکھ کے آئیں یا گاڑی میں چھوڑ کے آئیں. آخر میں ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے. حاضرین کے تمام مرحومین, مرحوم علماء, مجتہدین, شہداء اسلام, مرحوم حیدر علی حسن علی, مرحوم حسن علی بندے علی, حمیدہ خاتون بندے علی, مشتاق احمد گلانی, ایچ ایم حبیب, شہناز بانو بنت اکبر علی روپانی جن کا آج ہی انتقال ہوا ہے, ان کو آج سپرد خاک کیا گیا, ان کے لیے سورہ فاتحہ اور نماز وحشت کی التماس ہے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ.
کچھ لوگوں نے دعا کی, التماس کی ہے, گزارش کی ہے, کچھ مومنین ہیں پریشان ہیں, خصوصاً کچھ لوگوں نے رزق کے لیے التماس کی ہے دعا کے لیے. تمام وہ محمد اور آل محمد کے چاہنے والے جو مریض ہیں ان کی شفا کے لیے، جو دنیا سے گزر گئے ہیں ان کی مغفرت کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کے ادا ہونے کے لیے، جو بے روزگار ہیں ان کو برسرے روزگار ہونے کے لیے، اور اپنی تمام حاجتوں کے روا ہونے کے لیے، جن جن لوگوں نے ہم سب سے التماع سے دعا کہا ہے، سب کے دعاؤں کے مستجاب ہونے کے لیے تین مرتبہ محمد اور آل محمد پر صلوات پڑھیں۔ پروردگار عالم نے بالآخر ان احکام کو جو ہمارے سامنے رکھا وہ کیوں رکھا؟ اسی پر گفتگو دو دن سے ہو رہی ہے اور آج بھی نہیں پہنچ پاؤں گا، چونکہ بالآخر تابوت کی زیارت بھی آپ کو کرنا ہے اور آج سے مصائب کا دورانیہ کچھ زیادہ ہوگا بنسبت فضائل کے، لہذا بات کو روک رہا ہوں۔ کل انشاءاللہ اسی جگہ سے بات شروع ہوگی کہ مالک نے اس سارے احکام جو ہم پر واجب کیے، مستحب کیے، حرام یا مکروہ قرار دیے، اس کی وجہ کیا ہے، کیوں اس نے ایسا کیا۔ کچھ باتیں کہہ چکا ہوں اور ایک اہم بات اس سلسلے سے جو موضوع سے مربوط ہے وہ انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کے سامنے، کیوں ایسا ہے، جبکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں پروردگار کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، سارا فائدہ ہمارے لیے ہے، سارا فائدہ کرنے والے کے اپنے لیے ہے۔ یہاں مجلس میں ہم اور آپ آ کر کے بیٹھے ہیں، حسین ابن علی کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے ہمارا فائدہ ہے، آپ کا فائدہ ہے، انہیں کوئی دقت نہیں کوئی مجلس کرتا ہے کہ نہیں کرتا، ان پر رونے والے فرشتے بہت ہیں، گروہ در گروہ فرشتے آ رہے ہیں امام حسین کی عزا کے لیے، جس کی عزا رسول کر رہے ہوں، جس کی عزا نبیوں نے کی ہو، جس کی عزاداری اولیاء انجام دے رہے ہو، جس کی عزا کے لیے سیدہ کا ایک آنسو، پوری کائنات مل کر کے روئے، کیا کوئی برابری کر سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، نہیں بلکہ ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی، ان کو نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا اس لیے کہ تم نہیں جانتے کو چیزوں کو ہم جانتے ہیں، کیونکہ تم سے محبت ہے لہذا کہہ رہے ہیں۔ میرے عزیزو، جو بھی چیزیں آل محمد نے انجام دی ہیں ہمارے سامنے، وہ ساری کے ساری ہمارے فائدے کے لیے ہیں، دنیا میں آ کر کے ان کے نماز پڑھنے سے کوئی ان کی شان میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے، ظاہر الگ موضوع ہے، لیکن وہ ہے جو خود وجود ہے نماز کا، کل انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کے سامنے، وہ ساری چیزیں ایک بعنوان نمونہ ہمارے لیے انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا حسین ابن علی، اگر تم جنگ چاہتے ہو تو فرشتے آگ کا گرز لیے زمین اور آسمان کے درمیان منتظر ہیں، تمہارے حکم کے اور تمہارے حصے میں کوئی کمی بھی ہونے والی نہیں ہے، حکم دو ان کو، یہ ان کافروں کو فاجروں کو ابھی ہلاک کر دیں گے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، امام کے مسائل دوسرے ہیں، وہ جو بھی کام انجام دے رہے ہیں چونکہ پروردگار کی طرف سے صراط مستقیم ہے، لہذا ضروری ہے کہ صراط مستقیم کو واضح کریں، دنیا سمجھے کہ صراط مستقیم کیا ہے، امام وقت اپنے زمانے میں صراط مستقیم ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری صراط مستقیم ہے ہی نہیں، جو بھی امام جس زمانے میں ہے وہ اس زمانے کے لیے صراط مستقیم ہے، اس جملے کو یاد رکھیے گا، کل اسی جگہ سے بات شروع ہوگی، جو امام جس زمانے میں ہے وہ صراط مستقیم ہے اس وقت کے لیے، اور جتنے لوگ اس صراط مستقیم سے اپنے آپ کو ملاتے چلے جائیں گے وہ سیدھے راستے پر ہیں، اور اگر امام سے فاصلہ لیے ہوئے ہیں تو دن میں پانچ بار نہیں، دس بار نہیں، سینکڑوں مرتبہ کہیں اہدنا صراط المستقیم، کوئی فائدہ نہیں ہے اگر امام کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، چونکہ صراط مستقیم مجسم امام وقت ہے، جس وقت امام حسین کربلا کے لیے نکلے ہیں صراط مستقیم ہے جو کربلا جا رہی ہے، جو بھی اپنے آپ کو حسین ابن علی سے قریب پڑتا جائے گا وہ اتنا زیادہ سیدھے راستے پر رہے گا۔
بس اس سے زیادہ عرض نہیں کر سکتا ہوں آج، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، یہ خود مجسم ذرات مستقیم ہیں اور انسان کی ساری فضیلت یہی ہے کہ اپنے آپ کو اپنے مولا سے قریب کرے. قریب کیسے کرے؟ جسمانی اعتبار سے نہیں، روحانی اعتبار سے. جسمانی اعتبار سے تو دشمن بھی قریب تھا، جسمانی قریب ہونا اتنا اہمیت نہیں رکھتا، سارے منافقین پیغمبر کے قریب تھے. قرآن مجید کہہ رہا ہے اذا جاءک المنافقون، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں یعنی وہ قریب ہو رہے ہیں. جسمانی قریب ہونا بافضیلت نہیں ہے، روحانی قریب ہونا اصل ہے. اگر روحانی اعتبار سے قریب ہو تو جسمانی قریب ہونا فائدہ دے گا، مفید بنے گا، لیکن اگر روحانی اعتبار سے دور ہو تو جسمانی قریب ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ اصل روحانی قریب ہونا ہے امام سے. کیسے؟ انشاءاللہ کل. اور جو جتنا امام سے روحانی اعتبار سے قریب تھا اس کی اتنی منزلت ہے. اچھا بتائیے، جان تو ایک ہی جان ہے نا سب کی، یہاں سے وہاں تک جتنے بیٹھے ایک مرتبہ جان جائے یہ بات تمام ہو گئی. کربلا میں کسی نے کئی بار کوئی جان دی ہے کسی نے؟ کربلا میں سب نے ایک ہی بار جان دی، ہر آدمی ایک ہی بار مرتا ہے دنیا میں آنے کے بعد، ایک بار جان دی کربلا میں سب نے. لیکن اگر سارے شہدا برابر ہیں وہ نہیں ہے، تو جان تو سب کی جان تھی نا، ایک ہی جان تو دی سب نے، لیکن برابر کیوں نہیں ہے پھر؟ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کربلا میں کوئی شہید ایسا ہے جو جناب عباس سلام اللہ علیہ کی برابری کر سکے امام حسین کے بعد. امام حسین کی منزل تو الگ ہے، وہ تو قابل قیاس نہیں ہے کسی پر، کوئی نہیں کہہ سکتا. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کربلا میں کوئی ذات ایسی ہے جو جناب زینب سلام اللہ علیہ کی برابری کر سکے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کیوں آخر؟ اسی روحانی قرب کی بنیاد پر، اسی روحانی قرب کی بنیاد پر کہ اتنا روحانی اعتبار سے قریب ہو چکے ہیں امام حسین سے کہ فضیلت کے اس منارے پر ہیں کہ جہاں مجھ جیسے خطیب کا ذہن نہیں جا سکتا. اچھا یہ بتائیے کہ آپ التماس دعا کس سے کہتے ہیں؟ ایک ایسے انسان سے جو خود کچھ نہیں، کبھی نہیں کہتے. مثال غلط دے رہا ہوں لیکن صرف ذہن و قریب کرنے کے لیے. ایک ایسا انسان جس میں ہر طرح کی برائی پائی جاتی ہو، اب اسے کہیں گے دعاؤں میں یاد رکھیے گا؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اس سے کہتے ہیں جس کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں، ہے نا؟ کسی عالم دین سے کہیں گے، کسی اللہ والے سے کہیں گے، کسی رسیدہ بزرگ سے کہیں گے، کسی خدا رسیدہ انسان سے کہیں گے، ایسا ہے نا؟ اس کو انسان بہتر سمجھتا ہے، امام سے بہتر تو کائنات میں کوئی نہیں. لیکن امام چلتے چلتے التماس دعا کس سے کہہ رہے ہیں؟ مقتل کے فکرے ہیں، اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہوں. جاتے جاتے کہا یا اختا لا تنسینی فی نافلت اللیل. عجیب، واقعی عجیب ہے. امام حسین کربلا کے اس عالم میں کہ جہاں سب شہید ہو چکے، نہ لشکرے نہ سپاہے، نہ کثرت الناس نہ قاسم نہ علی اکبر نہ عباس، سارے لاشیں لا چکے، اب حسین اپنے رب سے ملنے کے لیے چلے، اپنے پروردگار سے ملنے کے لیے چلے اور کہہ کے چلے یا اختا لا تنسینی فی نافلت اللیل. آخری وقت، آخری وصیت، آخری گفتگو جو کہ کس سے؟ اپنی بہن سے. کیا کہتے ہیں؟ اے بہن، اے میری بہنا، مجھے نماز شب میں نہ بھولنا، مجھے نماز شب میں نہ بھولنا. امام حسین امام کی حیثیت سے ضرورت نہیں رکھتے، لیکن بتانا یہ ہے میری بہن کے مرتبے کو پہچانو، میری بہن کی عزت میرے دل میں کتنی ہے، مقام کتنا ہے پہچانو. میں حسین ہو کر کہہ رہا ہوں زینب مجھے نماز شب میں نہ بھولنا. یہ کیا ہے؟ بہن کتنا قریب ہے بھائی سے، بہن بھائی نہیں، کتنا قریب ہے اپنے امام وقت سے جناب زینب سلام اللہ علیہ. یوں ہی نہیں، مولا کائنات نے شرط کی تھی عبداللہ ابن جعفر کے پیغام پر، عبداللہ ابن جعفر مجھے پیغام قبول تو ہے لیکن ایک شرط یہ ہے کہ جب زینب اپنے بھائی کے ساتھ جانا چاہیں گی تو تم روکو گے نہیں. کہ شرط لی مولا نے، ضمن عقد ہے شرط کہ زینب شوہر کے اجازے کی محتاج نہ رہ جائے. شہزادی اپنے بھائی کے ساتھ مدینے سے چلی، کوئی لمحہ ایسا نہ آیا جب بہن نے بھائی کو تنہا چھوڑا ہو. ہاں یہ ضرور ہوا کہ ایک لمحہ وہ آیا جب بھائی بہن کو تنہا چھوڑا. شہزادی مدینے سے چلی، جناب عبداللہ ابن جعفر کے پاس آئیں. جناب عبداللہ جعفر نے کہا، بی بی آپ کے بابا نے عقد میں شرط کی تھی کہ جب امام حسین سفر کریں گے اور آپ جانا چاہیں تو میں آپ کو روکوں گا نہیں، یہ اختیار مجھے نہیں ہے. اگر میں اس طریقے سے مریض نہ ہوتا تو میں خود چلتا مولا کے ساتھ. تاریخ نے لکھا ہے کہ جناب عبداللہ ابن جعفر کو مرض لاحق ہے، اور ایسا مرض جو نہایت اذیت دے رہا ہے، خود جا نہیں سکتے. لیکن بی بی یہ میرے دو بیٹوں کو لیتی جائیے. خاندان نبوت اور امامت کے گھر کی فرد ہے، جانتے ہیں، سنا ہے، پیغمبر سے بھی سنا ہے، مولا کائنات سے بھی سنا ہے، خود امام حسین نے بھی بیان کیا ہے کہ جب میرا لال، امام پیغمبر نے کہا جب میرا لال عراق کی طرف جائے گا تو پھر واپس نہیں آئے گا. ام سلمہ اسی کو تو پریشان تھے، میرے لال کہاں جا رہے ہیں؟ حسین کا نانی عراق جا رہا. میں جیسے لگو سنا عراق، کیا کہا عراق؟ کہاں نانی؟ کہا میں نے پیغمبر سے سنا ہے. کہا درست سنا ہے آپ نے. اے نانی کیا اس جگہ کو دیکھیں گی؟ کہاں میرے لال دکھا دو. امام حسین نے اشارہ کیا، ساری زمینیں بس ہوئی، زمین کربلا بلند ہوئی ہے. کہا وہ جو زمین آپ دیکھ رہی ہیں نا، وہی ہے کربلا. ایک ایک جگہ کو ام سلمہ کو دکھایا، یہاں کون کون کیسے کیسے شہید ہو گا سب بتا کے چلے. اے نانی وہ جو نشیب نظر آ رہا نا، اس نشیب میں شہید کیا جاؤں گا. سب کو معلوم ہے حسین ابن علی جب عراق کی طرف نکلیں گے تو پھر واپس نہیں آئیں گے. عبداللہ ابن جعفر بھی جانتے ہیں کہ حسین ابن علی نے عراق کا ارادہ کیا ہے، واپسی نہیں ہے. کم شہزادی آپ جا رہی ہیں تو جائیں، یہ میرے دو بیٹوں کو لیتی جائیں، اور اگر جنگ ہو جائے تو اولاد حسین سے پہلے. یہ مقتل کے فکرے ہیں کہ اگر جنگ ہو جائے تو اولاد حسین سے پہلے میرے بیٹوں کو میدان میں بھیجیے گا. جناب زینب اپنے بیٹوں کو لے کر کے آئیں، اور یہ قافلہ کربلا کی سرزمین پر پہنچ گیا. دن گزرنے لگے، راتیں گزرنے لگی، یہاں تک کہ شب عاشور آئی. امام حسین نے اعلان کر دیا کہ کل سارے کے سارے شہید کیے جائیں گے، کیونکہ مدینے سے کہہ کے چلے تھے کہ سنو من لہے کبھی منکم استو شہد، کہ جو بھی تم میں سے ہمارے ساتھ آئے گا وہ شہید ہوگا. اور آج رات میں اعلان کیا کل یوم قربانی ہے، سارے کے سارے شہید کیے جائیں گے. جب سب کو اجازت دے دی جانے کی اور کوئی نہ گیا، اور وہ سارے واقعات آپ کے سامنے شب عاشور عرض ہوں گے، پھر آپ امام نے ایک ایک کا نام لے کے پڑھا، تمہارا نام بھی محضر شہادت میں ہے، تمہارا نام بھی محضر شہادت میں ہے، تمہارا نام بھی محضر شہادت میں ہے. سب اپنا نام سنتے جاتے ہیں، خوش ہوتے جاتے ہیں، عجب جی آلے ہیں. لوگوں کو موت کا نام سن کے ہوش اڑ جاتے ہیں، یہ موت کا نام سن رہے ہیں تو خوش ہو رہے ہیں. اون محمد خیمے میں آئے، ماں نے بچوں کو بلایا، اپنے لال کو بلایا، اپنے سامنے بٹھایا. اون محمد کل روز قربانی ہے. ہاں ماں، آقا نے بیان کیا ہے، آقا نے بیان کیا ہے کہ عجب گھرانہ ہے، عجب گھرانہ. میں نے نہیں دیکھا میرے عزیزوں، بہت کم. اگر آپ کو نظر آئے تو مجھے بتائیے گا کہ کسی نے امام کو رشتے سے یاد کیا ہو. سارے کے سارے آقا مولا یہی کہہ کر کے پکارتے ہیں. ایک خطیب نے پڑھا کہ امام حسین نے کہا زینب تمہارے بچوں کا ایک داغ ہمارے دل پر ہے. کہا بھیا خیریت تو کیا ہوا؟ کہا عمر سعد بار بار پوچھ رہا تھا کہ تمہارا حسین سے رشتہ کیا ہے، ایک مرتبہ بھی نہ کہا کہ ماموں ہے، یہی کہتے رہے وہ آقا ہے مولا. عجب عزیز و عجب انداز ہے. ہاں ماں، ہم نے آقا کہتے ہوئے سنا ہے کل روزے قربانی ہے، کہا پھر کیا ارادہ ہے میرے بچوں؟ اب میں گھبرائیے نہیں، کل وہ جنگ کریں گے کہ دادا جعفر ہے تیار، نانا حیدر ہے کرار کو لوگ یاد کریں. ماں نے اپنے بچوں کو دعائیں دیں، اپنے بچوں کو سینے سے لگایا، بالآخر ماں ہے. کیسے کہوں عزیزو، بالآخر جناب زینب ماں ہے. اگر کوئی انسان با کمال بنتا ہے تو ہر صفت میں کمال کی منزل پر ہوتا ہے. جناب زینب جیسی با کمال کوئی خاتون کربلا میں نہیں. تو جب جناب زینب اتنی با کمال ہے تو ممتا میں بھی اتنی ہی با کمال ہے. اپنے لال کو جناب زینب نے اپنے بچوں کو سینے سے لگایا. روز عاشور آیا، مقتل کے فقرے ہیں، ماں نے بچوں کو آمادہ کیا، لباس رکھے ہیں جناب زینب الگ سے، بچوں کو دیا اسے پہنو، بالوں کو سوارا. کس لیے آمادہ کر رہی ہے؟ مرنے کے لیے. مصائب کے من کی منزل ہے، رک نہیں سکتا. اللہ رے جناب زینب کے اس ارادے کا اثر وزی. آج مائیں مجلسوں میں بچوں کو بھیجتی ہیں خطرات کے باوجود، یہ اسی شہزادی کا صدقہ ہے. مجھ سے ایک صاحب نے خود نقل کیا، ایک صاحب نے مجھ سے خود نقل کیا ایک جگہ پر کہ ایک امام باڑے کے لیے وارننگ آئی، امام بارگاہ کے لیے، ہم اسے جلا دیں گے، ہم اسے جلا دیں گے. لوگوں نے حفاظت کی سوچی کہ دشمن حملہ کرے گا جلنے نہ پائے. کہا مجھ سے خود میری ماں نے کہا سنو، اگر امام بارگاہ میں آگ لگ گئی نا تو پھر گھر واپس نہیں آنا. مجھ سے نقل کیا اس شخص نے. میں نے پھر دوبارہ پوچھا، آپ کی والدہ نے خود آپ سے کہا؟ کہا جی، میری امی نے، میری ماں نے مجھ سے کہا اگر امام بارگاہ میں آگ لگ گئی تو پھر گھر واپس نہ آنا. یہ جذبہ کہاں سے ملا؟ یہ جناب زینب کا صدقہ ہے. ماں نے بچوں کو لباس پہنایا، آمادہ کیا، جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو دولہا بناتی ہے، اس طرح شہزادی زینب نے بچوں کو آمادہ کیا. کس لیے؟ امام حسین سے قربان ہونے کے لیے. اس سے زیادہ بہترین موقع کب آئے گا جب میرے ہاتھوں کی کمائی میرے آقا پر قربان ہو جائے. تاریخ کے جملے ہیں جو عرض کر رہا ہوں، تاریخ کے جملے ہیں. جناب زینب نے بچوں کا ہاتھ پکڑا، جب انصار نہ رہ گئے، ایک ایک کر کے سارے مارے گئے، بچوں کو لے کر کے امام حسین کے پاس آئیں جناب زینب. بھیا، چونکہ اس کے پہلے امام حسین نے اور انہوں محمد کو اجازت نہیں دی، جناب زینب خود لے کر کے آئی، بھیا میرے بچوں کو اجازت دے دو. کیسے سنیں گے آپ اور کیسے پڑھوں؟ کوئی ماں ایسا کرتی ہے کہیں؟ بھیا میرے بچوں کو اجازت دے دو. امام حسین کی آنکھیں بھر آئیں، اے زینب ان کے باپ عبداللہ ہیں. تو بھیا عبداللہ ہی لگا دا. عبداللہ ہی نے کہا تھا کہ اگر جنگ ہو جائے تو انہیں میدان میں اولاد حسین سے پہلے بھیج دینا. امام رونے لگے، سر کو جھکا لیا. آن محمد گھوڑے پر سوار ہوئے، اجازت مل گئی امام سے، ہاتھوں کو چوما، گھوڑے پر سوار ہوئے، ماں کو ودا کی، دونوں نے گھوڑے کو محمیز کیا. جعفر تیار کے پوتے سارے کردار کے نواسے میدان جنگ میں آئے، میں سرے بھر آئے تو میں نے بہو لڑ دیا، میں نے بگئے تو میں سرے بھرو لڑ دیا، کوئی ایسا نہ تھا جو قابو پا سکے، ساری فوج نے مل کے حملہ کیا۔ جنگ تن بتن میں قابو نہ پایا جا سکا، ساری فوج نے مل کے حملہ کیا، جناب زینب کے شمس و قمر، شامی بادل میں چھپ گئے۔ کچھ دیر کے بعد محمد کی آواز آئی، بھیا خدا حافظ۔ آن نے دور سے دیکھا، آواز کے سہارے پہ چلا، دیکھا بھائی گھوڑا سے گر گیا، خطابت نہیں ہے مقتل کے جملے ہیں، دیکھا بھائی گھوڑا سے گر گیا، قریب آگے کھڑے ہوئے، بھیا ٹھہرو ٹھہرو ابھی میں بھی آ رہا ہوں۔ بھیا ٹھہرو میں بھی آ رہا ہوں۔ پھر تلوار لے کر کے حملہ کیا، کچھ دیر لڑا، زخموں سے چور ہو گئے، ایک مرتبہ روکیا، آقا خدا حافظ، آقا خدا حافظ، گھوڑے سے زمین بھرا۔ حسین ابن علی نے آواز سنی، مولا مقتل کی طرف چلے آئے تو کیا دیکھا، بہل کی امانتیں۔